اپنا دارالخلافہ دمشق کو بناتے ہیں. شاید یہ وجہ تھی کہ دمشق کے آس پاس آبادیاں ذرا زیادہ تھیں, جو بھی آپ اس کو جگہ لے لیجئے گا, دمشق کو, کوفہ کو اپنا خلافہ بنا, دارالخلافہ انہوں نے بنایا. اور یقیناً جب آپ نقشے کو دیکھتے ہیں تو اس میں مصلحت بھی تھی, کیونکہ ارد گرد کی آبادیوں سے رابطہ زیادہ تھی, زیادہ گنجان آبادی تھی وہاں پہ. صدیوں کے بعد حضرت علی نے معاویہ کو سربراہ مقرر کیا, دمشق کا دارالخلافہ انہوں نے بنایا. جی سوری,
حضرت علی نے نہیں,
ہاں
حضرت عمر, حضرت عثمان کے دور میں,
عثمان کے, حضرت عثمان کے دور میں, مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے امیر معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور
حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی,
نہیں کی تھی, حضرت معاویہ نے علی کی بیعت نہیں کی تھی. اور وہ حضرت علی سے جو درخواست کرتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں, اور اس کے کہتے تھے کہ ان کے سپرد کیا جائے. 656 میں حضرت علی نے معاویہ سے جنگ کے لیے شمال کی جانب چڑھائی کی, مگر جنگ کی بجائے مصلحت ہو گئی کہ صلح ہو گئی. وہ یاد, یہ وہ موقع تھا جس میں قرآن پاک کو نیزوں پہ لے کے آئے تھے, نیزوں پہ قرآن پاک کو لے کے آئے تھے, اور اس کو ضامن بنا کے صلح کر لی گئی تھی. مصلحت ہو جاتی ہے, مگر حضرت علی کی افواج میں جو لوگ تھے یا ان کے ساتھ جو جنگ کرنے کے لیے شمال کی طرف لوگ نکلے تھے, وہ حضرت علی کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ مصلحت کیوں کی, اور یہاں پہ حضرت علی کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی کی یہاں پہ اسیسینیشن ہو جاتی ہے, اور یہ صورتحال ہے. حضرت علی کے بعد 670 کے آخر میں جو معاویہ تھے انہوں نے اپنی عیسائی بیٹی کے بیوی کا جو بیٹا تھا, عیسائی بیوی ان کی عیسائی تھی, ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے یزید, اس کو اپنا جانشین مقرر کیا, اور اس نامزدگی خلیفہ معاویہ کی مشاورتی کمیٹی نے توثیق دی. یہ عرب قبائل, یہ جو مشاورتی کمیٹی تھی عرب قبائل پر مشتمل تھی, اور امیر معاویہ 680 میں انتقال کیے. یزید کی جانشینی کو تمام طرف سے ناپسندیدگی سے دیکھا گیا, کیونکہ بنو امیہ نے دارالخلافے کو مدینہ سے ہٹا کر دمشق میں منتقل کر دیا تھا. یہاں سے میں اپنے ساتھ شامل کروں گی میرے بہت پیارے بھائی جناب مجتبی بھٹی صاحب کو, ان کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, آپ یہاں تشریف لائے. مجتبی بھائی, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے.
وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المومنین, لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شکریہ آپ کا. یہ میں نے جو آیت اس وقت پڑھی ہے, سورہ نساء کی 164 نمبر ہے. اس کا مقصد ہے پڑھنے کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا یہ منصب, یہ فرائض منصبی دیے گئے تھے کہ ہم اپنا جو پیغام دیں گے, یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا, ان کے اندر آپ کو مبعوث کیا ہے, تو آپ کیا کرو گے کہ ہماری آیات کو تلاوت کر کے ان کو سناؤ گے, پھر ان کا تزکیہ کرو گے, باقی جو یہ گمراہی شرک کی اس میں وہاں سے ان کو پاک کرو گے, اور علم دو گے قرآن کا, اور اس کے بعد ان کو حکمت کی باتیں بھی بتاؤ گے. اس سے پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا مومنین کے اوپر کہ یہ میں نے آپ پہ احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک بندہ آپ نے بھیجا.
جی,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کے چاروں یہ مناسب ان کو فرائض منصبی تھے وہ ادا کیے. 13 سال مکہ مکرمہ میں, اور 10 سال جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے, تو ایک اور کام بھی, ایک منصب اور بھی عطا ہو گیا. وہ کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا. اب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا ہمارا, جو یہ ضابطہ حیات ہے, اس کو آپ نے تمام اور ضوابط حیات جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں ان کے اوپر حاوی کرنا. اب یہ مشن ہے
صحیح.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پر آ کے وہ جو 10 سال کی ایک بہت ہیکٹک ایفرٹس ہیں, اس مشن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں تو جنگ لگ گئی, جنگ بدر یا غزوہ بدر ہو گیا. اس دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ان کا نکاح کر دیا حضرت علی رضی اللہ سے. ان کے ہاں ایک بیٹا پہلے ہوا پیدا, اس کا نام حسن رکھا گیا. 3 شعبان 4 ہجری کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری آئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر, بچے کو اٹھایا, کان میں
اذان دی,
دائیں کان میں اذان دی, بائیں کان میں اقامت کہی, اور اس کے بعد جو کام کیا نا وہ ذرا اس کو بڑا غور سے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی,
لعاب دیا اپنا
لعاب. یہ اہم پوائنٹ ہے میری نظر میں. جیسے ہم لوگوں کے ہاں عام طور پہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں جو گھٹی لگا
گھٹی لینا, شہد سے گھٹی دے دینا,
جو بھی, اور پھر وہ اس کے لیے کوشش بھی یہ کی جاتی ہے کہ کسی بہت ایسے
خاص
بزرگ سے خاص ہے جس کی اچھی صفات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں.
صحیح.
یہ کانسیپٹ
جی.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فطرت سلیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی
وہ حضرت امام حسین میں
وہ گھٹی لگ گئی تھی. اس کو دیکھنا اینڈ میں جل کے.
صحیح.
اب 7ویں دن عقیقہ ہو گیا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں وہاں پہ, جو اپنا مشن ہے وہ بھی چل رہا ہے,
اور سبھی مدینہ پاک میں ہیں.
ہاں مدینہ میں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی پرورش, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں. تو اس دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں اپنے جو ہے نا اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرا ان کے ساتھ کیا لنک ہے.
صحیح. اب یہ 4 ہجری میں حضرت امام حسین آتے ہیں, اور
6 سال کا یہ سارا پیریڈ ہے. آپ نے کافی سارے تاریخ میں سے باتیں کور کر دی ہیں, تو میں اس کا ایک ذہن دینی پہلو جو ہے نا جس نے آگے اسٹیبلش کرنا ہے اور پھر آپ کے ساتھ بات مل جائے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے, اور ان کے بارے میں اپنے صحابہ کو بھی بتاتے تھے کہ ان کی آپ نے کیا قدر رکھنی ہے, اور اس قدر کا اندازہ کریں گے ہم
آخر پہ جا کے. جی
ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ روایات ہیں, میں آپ کو 2-3 روایات پڑھ دیتا ہوں. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا ایو اہل بیت کا احب الیک, کہ اپنے اہل بیت میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. تو رسول
اہل بیت یعنی آپ کے گھر والوں میں سے آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن والحسین.
واو, حسن اور حسین.
اسی طرح سے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اتنے پیار کرتے تھے کہ بچے جب آ جاتے چلتے چلتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایک موقع میں سجدہ میں ہوتے,
آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے
تو بچے اوپر بیٹھ جاتا. تو وہ کہتے ہیں روایت میں آتے ہیں کہ صحابہ کوشش کرتے کہ ان کو اتارے تاکہ حرج نہ ہو, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارے سے منع کر دیتے کہ نہ, اپنا سجدہ طویل کر لیتے. بچے اب خود اتر جاتے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اٹھتے. تو اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے, تو وہ دیکھا سامنے سے بچے آ رہے ہیں, تو حسین جو ہے نا وہ گر پڑے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, پہلے جا کے اٹھایا, اٹھا کر لے کے آئے. تو پھر وہ خطبے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ خوب پہچان لو اس کی فضیلت کو، یاد رکھو. اور یہ بھی کہا حسین مجھ سے اور میں حسین، الحسین منی وانا من الحسین. اسی طرح سے اور روایت میں ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو پھر فرماتے اللہم انی احبہما احبہما فاحبہما، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ جی آپ بھی ان سے محبت فرمائیں. تو اس طرح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دی اور اپنے اظہار فرمایا. حضرت عائشہ کو کہتے تھے کہ بچوں کو لاؤ میرے پاس، تو حضرت عائشہ جاتی حضرت فاطمہ کے گھر سے لاتی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے اپنے پاس، ان کو سونگتے. یہ انس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو بچوں سے اور ان کے بارے
یعنی
میں
وہ اپنی کوئی امت دور کو کے رشتے نہیں، رسول پاک کے نواسے تھے.
یہ اس لیے میں ہم بتا رہے ہیں اپنے سامعین کو کہ اس کو محسوس کریں.
Exactly. اس جگہ پہ
اولاد والوں کو. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا اپنے بچے، اور پھر اپنے بچوں کے جب بچے ہو جاتے تو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ تو اس کے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، باتوں سے بتایا نہیں جا سکتا. تو یہ ساری صورتحال تھی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 11 سالوں میں، تو وہ جو آیا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الذی ارسل رسولہ دین، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 سالوں میں وہ حق ادا کر دیا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، وہ تمام حجاز میں
پھیلا دیا.
پہلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا. جب پورا کر دیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ریزلٹ آ گیا. امتحان تھا نا، اب ریزلٹ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیا؟ الْيَوْمَ يَعِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَهُمْ وَخْشَهُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
سبحان اللہ،
کہ اب کافر لوگ اب آج آپ سے یہ بالکل مایوس ہو گئے، اب آپ کو ان سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے آپ کا یہ دین اسلام مکمل کر دیا، اور تمہارے اس دین سے جو آپ نے یہ ساری کاوشیں کی ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ یہ سارے ہیں، ان سے میں راضی ہو گیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اسلام کی بنیاد کیا ہے؟
پانچ چیزیں.
اسلام کی بنیاد بنی الاسلام خمس،
توحید،
شہادت باللہ و رسول، ٹھیک ہے نا، اقام الصلاۃ، ایتاء زکات، صوم رمضان، وحج بیت اللہ. پانچ چیزیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، مدینہ میں جب موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ مطاع اور متبع ہیں.
یعنی
ان کی اطاعت کی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے اور ان کے اتباع کیا جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی پیروی کرو اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو.
اب یہ کام یہاں تک پورا ہو گیا. اب اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وہ سمجھنے کا. آیت اگلی کہتی ہے وَأُولِي الْأَمْرُ مِنْكُمْ، ان کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ اب تو کوئی مطاع اور متبع نہیں ہوگا
آپ کی رحلت کے بعد،
کون ہوگا؟ اللہ نے نظام دیا کہ اولی الامر کا ہوگا. اولی الامر کیسے ہوں گے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،
آپس میں باہمی مشاورت،
باہمی مشاورت سے ہوں گے. تو پہلے عمر اولی الامر جو بنے وہ ابو بکر صدیق بنے. مشاورت، ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے، صرف ہم نے آگے بہت ٹائم لمیٹڈ ہے. دوسرے اولی الامر بنے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی. اب جو تیسرے عثمان غنی بنے، 10 سال ان کی حکومت بہت ویسے اچھی گئی. بارہویں، اگلے 11ویں اور 12ویں سال میں ان کی حکومت کے اس وقت گڑبڑ شروع ہوئی. ہوا کیا کہ عبداللہ بن سبا ایک کریکٹر ہے، یہودی سے اسلام لایا، مسلمان ہو گیا.
اس نے لوگوں کو
اس نے آ کر
گڑبڑ کی،
اس نے اصل میں آ کے یہ گڑبڑ پیدا کر،
عبداللہ بن سبا نے گڑبڑ کی. اچھا، بہت سے لوگ اس کو ایک عارضی چیز بھی بتاتے ہیں، حالانکہ دس مین واز یہودی اور اس نے فتنہ کھڑا کیا.
بالکل یہ اس کے اوپر لوگ کہتے ضرور ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ ایسی کریکٹر جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ایک کریکٹر تھا. آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لیں, جہاں بھی کتابوں میں ساری جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اس نے آ کر, اب قریش یہ سارا خاندان ہے, یہ سارے قریش ہیں, یہ قریش میں 8-10 خاندان اور ہیں چھوٹے بڑے, دو بڑے ہیں,
ایک ہاشم اور ایک امیہ.
یہ دو بڑے گھرانے ہیں. پہلے خلیفہ جو ابو بکر صدیق ہیں وہ بنو تیم سے ہیں,
چھوٹا گھرانہ,
چھوٹا گھرانہ. بنو ادی سے ہیں حضرت عمر. اب جب عثمان غنی بنے تو یہ ہیں بنو امیہ سے. اب ہوا کیا, وہ جو آیا تھا اب اسلام کی وجہ سے ان کے اندر جو بھی پہلی باتیں تھی نا پرانی, وہ ساری دب گئی, کچھ نہیں. اس وہ جو کریکٹر آیا نا عبداللہ بن سبا کا, اس نے آ کر امیہ اور ہاشم کی جو پرانی باتیں تھی اس کو ابھارا.
اچھا اس نے کیا کیا تھا, تو مختلف جگہوں پہ جاتا تھا, یہاں جاتا تھا تو اسی طرح سے بگڑاتا تھا,
کیونکہ اس کا پتہ لگ جاتا تھا نا. تو اس کا کام یہ تھا نا کہ بھی میں ایک جگہ سے, وہ پہلے اس نے مدینہ میں باتیں شروع کی. ایک بات یاد رکھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مدینہ یوں نہیں تھا کہ بالکل کوئی وہ ہو ٹینشن فری, یا اس کے اندر اس طرح سے کہ کوئی بالکل کوئی اور بندہ نہ ہو. نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافق تھے,
بے شمار تھے, یہودی قبیلے تھے, تین
یہودی تو نکل گیا نا, اس کے بعد منافق ہے. حضرت عائشہ پر منافقین نے وہ الزام لگایا. جنگ احد میں جا رہے تو منافقین 1000 کی تعداد لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, تو وہ 300 نکل آئے, 700 سے جا کے وہ جنگ کی جنگ احد میں. اسی طرح سے غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تو تب بھی انہوں نے منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سازش کی. تو مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آل ویل نہیں تھا, لیکن اکثریت جو تھی وہ ہماری یہ تھی. تو وہ فیکٹر جو ہے نا, وہ عبداللہ بن سبا کو معلومات تھی نا کہ, تو وہ اس طرح سے اس نے جا کے یہ کہا کہ امیہ اور یہ تو امیہ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں, ہاشم تو بہت ہے, ہاشم تو نبی والے ہیں. تو نبی کا ایک وصی ہوتا ہے وہ علی ہے. اب اس نے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی. جب کبار صحابہ کو پتہ لگا تو انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا, تو یہ یہاں سے نکل کے پھر یہ کوفہ اور شام اور جہاں بھی جاتا تھا اس علاقے کے بندوں کو تو برا نہیں کہتا تھا,
اپوزٹ
والوں کو برا کہتا تھا. تاکہ اب وسائل تو وہاں پہ ایسے تھے نہیں کہ فوراً کوئی اطلاع ملتی,
یعنی جب وہ اس شہر میں ہوتا تھا تو اس شہر کے خلاف بات کرتا تھا, اور جب اس شہر میں گیا تو ان کے جسٹ ٹو لڑانے.
اس نے ایک یہ کیا, اور عثمان غنی کی شہادت اس فتنے کی وجہ سے ہو گئی. اب جب شہادت ہوئی نا تو حضرت علی کو پہلے کچھ, حضرت زبیر کو بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنے, حضرت طلحہ بن یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کو خلیفہ بنانے نہیں بنے. حضرت علی نے ابتداءً انکار کیا, لیکن کبار صحابہ نے کہا دیکھیں یہ حالات نہیں ہیں, اس حالات میں کسی نہ تو کرنا, کہ مطلب ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں اور خلیفہ کا کوئی نام نشان نہیں ہے بغیر اس کے. تب حضرت علی نے یہ سنبھالی مشورے سے, وہ جو
مشاورت
امرہم شورا بینہم والا یہاں بھی
باہمی مشاورت.
اب حضرت علی نے امیر معاویہ کو کہا کہ میری بیعت کر لو,
امیر معاویہ نے انکار کر دیا.
امیر معاویہ نے اس بات سے بیعت سے علل اعلان انکار نہیں کیا, اعلانیہ انکار نہیں کیا, اس نے اس کو کاؤنٹر کیا
میں خلیفہ ہوں.
نہ اس نے یہ کہا کہ میں امیہ میں سے ہوں, عثمان میرے رشتے دار عزیز ہیں, اور قبائلی سسٹم کے اندر یہ ہے کہ قصاص فوراً ادا لینا پڑتا ہے, یا اس کا ہوتا یہ ہے کہ کوئی قاضی اس کا فیصلہ کر دے, اور اگر قاضی نہیں کرتا تو قبائل اب از خود اکٹھے ہو کے وہ قصاص لیتے تھے, یہ ان کا ایک متفق علیہ تھا. اور لیکن اسلام کا بھی آ گیا تھا حیات یا اولی الالباب, یہ الحر بالحر والعبد بالعبد, ٹھیک ہے نا,
یعنی غلام کے بدلے غلام.
ہاں یہ قصاص آپ نے لینا, وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاصِ. تو اب انہوں نے اس بیعت کو انکار نہ کرتے ہوئے اپنا کاؤنٹر نیریٹو پیش کر دیا کہ ہم تو پہلے آپ اس کو قاتلین عثمان کو آپ سزا دیں. اب وہ قاتلین عثمان نے اس وقت حضرت علی کی بھی بیعت کر لی ہوئی تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ میں مجھے کچھ آپ سٹرینتھن کرو نا, پہلے میری بیعت کر کے مجھے ایک خلیفہ مانو تاکہ میں سٹرینتھن ہوں, تو پھر میں ان سے قصاص ضرور لوں گا. ایک طرف یہ ہو گیا, دوسری طرف حضرت عائشہ تھی مکہ میں, یہاں سے عبداللہ حضرت زبیر اور طلحہ یہ چلے گئے, عبداللہ بن زبیر یہ مکہ چلے گئے. انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عثمان کا تو قتل ہو گیا ناحق, اور وہ اس کے جو قاتلین ہیں وہ حضرت علی کے ارد گرد ہو گئے ہیں, اور حضرت علی ان سے ابھی قصاص نہیں لے, تو ہم قصاص کا مطالبہ لے کے چلیں. تو انہوں نے بھی قصاص کا مطالبہ کر دیا. بہرحال یہ ایک بہت مطلب ہے کہ غلط ہوا جو بھی تاریخ کا. حضرت علی کے پاس گئے, حضرت علی سے ان کو مصالحت ہوگی, لیکن ان بلوائیوں نے ان کی مصالحت کو بھی خراب کر دیا.
یعنی ایک ہی رات میں پسند نہیں ہے, ان کی خواہش تھی کہ اگر اب وہ آ گئے تو آپ جنگ کرو,
جنگ ان کا مقصد یہ تھا.
مگر حضرت علی نے مصلحت کر لی تھی, یہ ان کو پسند نہیں تھا.
ان کی ملاقات ہوئی حضرت عائشہ سے, اور جا کے کہا بڑی ادب سے کہ اماں آپ کیا ہیں, انہوں نے کہا اس طرح سے, انہوں نے کہا میں کروں گا ضرور, لیکن اس وقت کے حالات کا تقاضا جو ہے وہ اس طرح سے ہے. ادھر امیر معاویہ نے بھی ابھی تک بیعت نہیں کی اور وہ بھی قصاص کی بات کر رہا ہے, تو ان کو تو سمجھا دیا رہا کہ رات ہی رات میں انہوں نے دونوں ہم پارٹیوں پہ حملہ کر کے ایک ہی رات میں 10,000 ایک ہی دن 10,000 صحابہ, اس میں زبیر بھی گئے, حضرت زبیر بھی گئے, حضرت طلحہ بھی شہید کیا دیے گئے, اسی طرح سے 10,000. پھر حضرت علی حضرت ادھر گئے امیر معاویہ کی طرف. اب امیر معاویہ بالکل ہی زیر ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا عمر بن العاص کو. عمر بن العاص نے کیا کیا کہ وہ ان کو کہا کہ آپ ان سے تحکیم کر لو, قرآن کو درمیان میں لائے اور نیزوں پہ قرآن چڑھا کے آ گیا اور سارا تحکیم ہو گئی. اب تحکیم کیا تھی کہ آپس میں دو بندے ملیں, وہ فیصلہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جنگ یہ ختم کرو اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے. اب وہ جو تحکیم ہوئی نا, پہلے تو حضرت علی راضی نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کی فوج نے ان کو زبردستی راضی کر لیا. پھر رضا کے بعد وہ فیصلہ ہوا, جو بھی ہوا اس تحکیم کے کی وجہ سے حضرت علی کے اپنے گروپ میں ایک پھوٹ پڑ گئی. اس پھوٹ کی وجہ سے وہ ایک گروپ علیحدہ ہو گیا, وہ جو سب سے پہلا مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنا وہ خوارج بنا. پہلا فرقہ وہ حضرت علی کے بھی خلاف ہو گیا. حضرت علی کو بھی وہ کہتے تھے آپ نعوذ باللہ من ذالک, مرتد ہو گئے, دوبارہ اسلام لو, یہ بڑی ان کی وہ.
اچھا یہ پہلا فرقہ خوارج کا وہاں پہ بنا,
سب سے پہلا فرقہ خوارج بنا. اس کے بعد آپس میں انہوں نے معاملات طے کر لیے, لڑائی جھگڑا جو بھی ہوا. حضرت علی کنفائن ہو گئے حجاز کی طرف, اور امیر معاویہ جو ہے نا وہ ادھر ہو گئے. اب امیر معاویہ رہے شام عراق اور اس ایریے میں, اور حضرت علی جو ہے نا ریسٹ آف دا باقی جو عرب اس میں چلے. انہی خوارج نے حضرت علی کو, عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. یہ خوارجی تھے, انہوں نے تینوں پر حملہ کیا. امیر معاویہ کو بھی مارنا چاہا, لیکن امیر معاویہ کو زخمی ہو گیا, وہ مرے نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے عمر بن العاص کے اوپر بھی حملہ کیا. اس دن عمر بن العاص نہیں آیا ان کے شعبوں میں, اس نماز پڑھنے کے وقت آتے تھے صبح, وہ نماز خود ہی پڑھاتے, اس دن نہیں آیا, تو وہ بچ گیا. ٹھیک ہے, اب جو سلسلہ شروع ہوا نا, حضرت علی کی فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی. تو اب حضرت علی نے مناسب یہی سمجھا کہ اس معاملے کو اور آگے نہ بڑھایا جائے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ, حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اب آپ کا کوئی جانشین تو ہو نا, معاملات کیسے آگے چلیں گے خلافت کے. تو اس وقت ان کو سجیسٹ کیا گیا کہ آپ امام حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کر دیں اپنے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں تو منع کرتا ہوں تم کو, اور نہ ہی میں تمہیں اس کا مشورہ دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کہا یہ چوائس میں آپ کا چھوڑ دیتا ہوں. اچھا اسی طرح کی بات حضرت عمر کو بھی کہی گئی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں.
انہوں نے نہیں کہا,
انہوں نے نہیں کے علاوہ انہوں نے جو جواب دیا نا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو, میں عبداللہ بن عمر کو بناؤں جس کو طلاق دینا,
طلاق تک دینے نہیں آتی. بالکل صحیح.
تو یہ یہ ان, لیکن ایک بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو بیٹوں کی وراثت ہے یا ان کو نامزد وہ کرنے کے لیے ہے نا, اس کی مناہی نہیں ہے, نامزد نہیں کر سکتے, لیکن وہ بیٹا جو ہے نا وہ بن سکتا ہے
اس قابل.
باپ باپ نامزد نہیں کر سکتا, عوام اگر چاہے تو اس کے بیٹے کو کر سکتی ہے
مشاورت.
مشاورت جیسے بعد میں حضرت بعد میں حضرت حسن کو بنا دیا گیا. ادھر معاملہ کیا ہوا, حضرت امیر معاویہ کے ہاں ان کے ساتھ حضرت حسن کی چار چھ مہینے ان کی خلافت رہی ہے, چھ مہینے زیادہ, تو حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی کیونکہ ان کی اپنی فوج کے اندر بھی وہ اب دمخم نہیں رہا اور وہ جو کوفی تھے وہ ان کے ساتھ بد دل ہو گئے, مطلب ہے فوج وہ جنگ تھے
امیر معاویہ کے ساتھ
نہیں, ان سے ہی مطلب ہے کہ فوج میں بد دلی پھیلی ہوئی تھی, اب فوج کے اندر وہ ایک جان نہیں تھی نا کہ وہ جا کے کوئی جھگڑا یا لڑائی کر سکے. تو حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی. اور یہ اچھا اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا,
اور انہوں نے کروائی.
اور انہوں نے لیکن اس صلح کے بعد جو ان کے لوگ تھے کافی, وہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ حضرت حسن کو یا آر المسلمین کہ بھی وہ تم آر ہو مسلمانوں کے لیے بہت برے الفاظ کا, لیکن ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اسی پیشین گوئی کے تابع ہو گیا. اب حضرت حسین نے پہلے دن تو کہا کہ آپ ہمارے والد صاحب کا جو سٹینس تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بعد میں وہ ان سے بالکل راضی ہو گیا, جیسے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. امیر معاویہ نے اب 20 سال حکومت کی ہے اب پورے عرب پہ, 20 سال پورے امن کے گزرے ہیں, کوئی لڑائی نہیں مسلمانوں میں, کوئی جھگڑا نہیں, نہ ہی کوئی اٹھتا ہے نہ ہی کوئی بات کرتا ہے, اور وہ جو فتوحات پہ فتوحات بھی ہو رہی ہیں امیر معاویہ کے دوران. امیر معاویہ کا 10واں سال امارت کا تھا, مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے صحابی جرنیل سپہ سالار تھے, حضرت علی کے ساتھی تھے, تھرو آؤٹ حضرت علی کی فوج میں تھے, لیکن جب حضرت علی نے یہ سارا کیا تو پھر وہ امیر معاویہ نے, امیر معاویہ کا یہ ایک تھا کہ وہ ہر مدبر شخص کو اپنے ساتھ رکھنا تھا, وہ کسی کو علیحدہ نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کا مدبر آدمی بیٹھا گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی ہو. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا, اب مدبرین اکٹھے ہو رہے ہیں نا سارے. انہوں نے 10واں سال میں مشورہ دیا امیر معاویہ کو کہ آپ اپنا نامزد کر دیں کوئی جانشین. امیر معاویہ پہلے نہیں راضی ہوئے,
اپنا جانشین نامزد کر دیں بنا شورا کے.
ہاں اب یہ بات,
مگر یہ تو امر نہیں ہے, یہ تو
اب بات اب آگے چل رہے ہیں نا. میں نے جو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات
سے میں نے آپ سے شروع میں بات جو کہی تھی اس کو آپ نے نوٹ کیا کہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی. تو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی عمارت 5 بنیادیں تو وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی. جو 6ٹی بنیاد ہے وہ اولی الامر ہے, وہ 6ٹی منزل ہے, اور اولی الامر آئیں گے شورا کے ساتھ, بغیر شورا کے نہیں آئیں گے. اب پہلے نہیں مانے 10 سال کے بعد, پھر ان کے دلائل بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, اب پورے عرب میں اس وقت جو بھی کوئی حکومت بن سکے گی وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی بڑا خاندان ہو اس کی حکومت چلے گی. اب تو پہلے تو ایک لمیٹڈ حکومت تھی نا, آپ کے مدینہ کے تھے,
آپ کی فتوحات بہت بڑھ گئی,
فتوحات اس طرح روم آپ کے پاس ہے, ایران آپ کے پاس ہے, دمشق شام کہاں کہاں تک آپ پھیل گئے ہیں, اور سارے کے سارے کوئی لوگ مسلمان ہو گیا, ان کے اندر نہ وہ جذبے ہیں نہ ان کے اندر وہ باتیں ہیں نہ ان کی وہ تربیت ہے. اب حالات جو ہے نا پھر کسی طرح جنگ و جدال کی طرف نہ پڑے جائیں, آپ اپنا کوئی نامزد کر لیں. پہلے تو انہوں نے صرف نامزدگی پر کہا کہ جانشین بنائیں, پھر انہوں نے سجیسٹ کر دیا یزید کو بنا دیں. ٹھیک جی, مطلب ایسی کڑوی باتیں ہیں جو ہمیں اچھی نہیں معلوم ہو رہی, لیکن اس کو اینڈ میں ہم کنکلوڈ کرنا ہے. تو وہ انہوں نے یزید کو نامزد کر دیا اور سب ایریاز سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی.
یہ 680 کا دور ہے
تقریباً
680 کا دور.
اب کیا کیا, مدینہ میں بھیجا بندہ کہ جا کے وہاں سے بیعت لے لیں. اب مدینہ میں 5 صحابہ جیت بیٹھے ہیں اور وہ 4 وہ جو ہے نا عشرہ مبشرہ کی اولادیں ہیں,
عبداللہ بن زبیر.
اب 3 تو عبداللہ ہیں, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور امام حسین. عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ معاویہ نے ابیہ سے قیصر اور کسرا کی روایات شروع کر دی, ہم نہیں یزید کی ولی عہدی مانیں گے.
باقیوں نے عمر کے بیٹے,
حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ 10ویں سال میں, ابھی ان کے خلافت کے 10ویں سال ہے, تو ان کو یہاں سے جواب چلا گیا کہ ان پانچوں میں سے کوئی نہیں کرنے گا, ولی عہدی کو ابھی تسلیم نہیں کرتے. امیر معاویہ نے کوئی آگے زبردستی زور زیادتی نہیں کی, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی بعد میں. باقی تو سارے ایریے میں ہو گئے, صرف ابھی مدینہ میں نہیں ہونا, تو انہوں نے اس صوبے کی پرواہ نہیں کی. لیکن جب ان کا اپنا وفات ہو گئی تو بیٹے کو یہ نصیحت کر کے گیا کہ ان پانچوں میں سے ان کی ان میں سے 4 رہ گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر کی وفات ہو گئی امیر معاویہ کی وفات سے پہلے. اب وہ وہاں پہ مدینہ میں گیا نا بندہ, تو اب 4 میں سے 2 نے تو بیعت کر لی, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے یہ کہہ کر کر لی کہ یہ طریقہ غلط ہے, لیکن یہ مصلحت پیش نظر رہے کہ اگر یہ ہم نے بیعت نہ کی تو جنگ و جدال کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا, ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کی بیعت تو کر لیتے ہیں لیکن ہم اصلاح کی کوشش کریں گے.
یہ 2 صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر اور
حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے, اب 2 نے انکار کر دیا, عبداللہ بن زبیر اور امام حسین نے. عبداللہ بن زبیر چلے گئے مکہ, وہاں سے مدینہ سے, امام حسین بھی ان کے پیچھے وہاں بھی چلے گیا. اب ان دونوں نے یزید کی بیعت تو نہیں کی, اس پہ تو انہوں نے آپس میں وہ کیے, لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. پھر
حضرت امام حسین کوفہ جانا چاہتے تھے, وہ مکہ معظمہ رہنا چاہتے,
وہ مکہ معظمہ میں رہ کر وہ کہتے تھے کہ ہم اس یہیں پر اس کے پیرلل اپنی حکومت بنا کے ہم اس کی یہ جو روایت ڈالی گئی ہے نا کہ شورا کے بغیر, کیونکہ اول الامر کے لیے وہ امر ہم شورا بینہم ضروری ہے, تو یہ جو روایت ڈال دی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے.
میں تھوڑا سا یہاں یہ کیپ کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ یزید جو ہیں وہ کوفہ میں ہیں,
حضرت یزید شام میں
ہیں, شام میں ہیں, اور حضرت امام حسین جو ہیں اور عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ میں ہیں. عبداللہ بن زبیر چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ٹھہرا جائے, مگر حضرت امام حسین جو ہیں وہ مصلحت بھی کرنا چاہتے ہیں.
وہ یہ تھا کہ کوفہ سے لوگوں کے ان کے پاس میسج آ رہے تھے,
کوفہ والے
خطوط آ رہے تھے, خطوط لکھے ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں بوریاں بھر گئی, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت روکا کہ نہ جائیں, وہ کوفی الکوفی لا یوفی, وہ کبھی وفا انہوں نے تمہارے والد سے نہیں کی, حضرت حسن سے نہیں کی, کیسے, لیکن یہاں پہ برابر ہو رہا تھا تو ارسپیکٹو اب ہم اس کی اس میں نہیں جاتے, چونکہ اب آگے چیزیں چلنی ہیں نا, تو حضرت امام حسین چلے گیا اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا. حضرت حسین جب یہاں سے گئے ہیں نا, دیکھیں ایک بات سمجھیں, ان کے ساتھ اپنے گھر کے 20-22 بندے ہیں, اپنے گھر کے جو ہیں خاندان کے,
اور قبائل کے بھی کچھ لوگ تھے جو
جیسے جیسے
چھوڑ گئے,
جیسے نہیں جیسے جیسے ان کا قافلہ چلتا جا رہا تھا نا, تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو آل بیت کے ساتھ لوگ ملتے گئے, تو قافلے بنتا گیا, قافلہ اس طرح سے بنتا گیا. جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ کچھ سووں کی تعداد میں تھے کوفہ میں, جب پہلے گئے پہنچے ہیں, اس وقت 72 نہیں تھے, 72 بعد میں بچے ہیں, 72 بچ گئے,
قبائل کے لوگ واپس آ گئے,
کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا نا کہ اب حالات ایسے ہیں اگر آپ مجھ سے کچھ چھوڑ کے جانا ہے مجھے کسی پر نہیں ہے, تو وہ اس میں پھر بہت سارے لوگ چلے گئے نا, جو باقی بچے اپنے خاندان کے اور جو باقی کچھ اور جانساران رہ گئے, تو وہ ان کی ٹوٹل تعداد 72 تھی. لیکن اب دیکھیں قافلہ وہاں سے لے کے یہ نہیں چلے تھے کہ ہم وہاں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کے لیے جا رہے ہیں, نہیں, وہ تو صرف وہاں جا رہے تھے. ادھر تو معلومات ہوگی نا, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو انٹرسیپٹ کیا, پھر وہ سارے معاملات ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد الٹیمیٹ, اب جو زیاد ہے نا اس کی بھی ایک اس کی بھی سٹوری ہے, یہ زیاد یہ اس کا جو والد ہے نا عبید اللہ زیاد جس نے حضرت حسین کا قتل کرایا ہے, شہید کرایا, وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے.
واو,
ابو سفیان کا وہ پوتا ہے, ہسٹری میں اس کا یہ نتا, اور امیر معاویہ نے اس کو اپنا ستیلا بھائی تسلیم کر کے اس کو رکھا. وہ بڑا مدبر تھا, بڑا دلیر تھا زیاد, زیاد بن سفیان, اور وہ حضرت علی کے ساتھ تھا شروع سے.
عبداللہ بن زیاد
نہیں, یہ عبید اللہ زیاد بن سفیان.
اچھا, زیاد بن سفیان
یہ بصرہ کا والی رہا ہے حضرت علی کے وقت میں, لیکن حضرت علی کے بعد اس نے اب امیر معاویہ نے, چونکہ وہ بڑے بڑے جو ہوتے تھے نا سپہ سالار یا مدبرین, وہ ان کو علیحدہ نہیں رہنے دیتا تھا. مغیرہ بن شعبہ نے ان کی معاملات کو طے کرایا اور پھر ان کو اس کے ساتھ معاویہ کے ساتھ ملوا دیا, امیر معاویہ کے ساتھ. اب زیاد جو ہے نا وہ ایک کسی علاقے کا, وہ اس کو گورنر بنا دیا گیا ابو سفیان کے دور میں. پھر اس کا بیٹا ہے عبید اللہ زیاد جس نے آگے یہ ساری کاروائی کی ہے حضرت حسین کے خلاف. میرا یہاں تک لانے کا آپ کو جو مسئلہ مطلب تھا وہ یہ تھا, یہ ساری ہسٹری, یہ ساری کی ساری ہسٹری جو ہے نا, یہ اسی ایک عمارت جو چھٹی ہے نا اولی الامر والی, اس کے اندر خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت حسن تک یہ معاملات ہیں جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں,
30 سال کا دورانیہ,
وہ جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ 30 سال پورے حضرت حسن تک ہوتے ہیں, وہ حضرت حسن تک 30 سال پورے ہو گئے. اگلے جو 20 سال ہیں وہ خلافت راشدہ میں نہیں ہے. اچھا, خلافت راشدہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن, یہ سورہ حجر کی آیت ہے, سورہ حجرات کی آیت ہے, آیت نمبر 7 ہے, اس کا آخری پڑھو, اولئک هم الراشدون. پہلے ہے کہ وعلموا ان فیکم رسول اللہ, کہ آپ کے اندر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ آپ کے سامنے موجود ہیں. ایمان والے مسلمانوں, آپ یہ نہ کہا کرو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات اگر ماننا شروع کر دیں تو آپ ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. ان کو اس طرح سے مجبور نہ کرو کہ میری بات کو تسلیم کیا جائے, میری بات کو تسلیم کیا جائے, پھر اس طرح سے آپ جو ہے نا مشکل میں پڑ جاؤ گے. اللہ آپ کے لیے آپ کے کو آپ سے یہ ساری باتیں جو ہے نا دور کرتا ہے کفر کی اور یہ دعانی, اور آپ ہی راشدون ہو, فرما بردار ہو, یہ بات سمجھو. تو وہ جو کہا نا اولئک هم الراشدون, تو وہ جو جتنے یہ صحابہ میں تھے یہ راشد ہو گئے نا, تو ان کی خلافت چونکہ آئی تو ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے,
وفادار خلفاء,
اللہ ان کی وجہ سے. لیکن اس کو امیر معاویہ کو خلافت راشدہ میں نہیں لیا جاتا, حالانکہ وہ صحابی بھی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ
امر نہیں کیا,
اولی الامر میں وہ جو امر ہم شورا بینہم والا ہے, امر ہم شورا بینہم والا, وہ وہاں پہ نہیں ہوا, یہاں پہ ہوتا رہا ہے نا, اسی وجہ سے ان کو تو راشد کہا جاتا ہے, ان کو راشد نہیں کہا جاتا باوجود اس کے کہ وہ صحابی بھی تھے. ان کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے.
Exactly. اب یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کہوں,
تو وہاں سے وہ جو یہ جو خلافت ہے نا, یہ ملوکیت میں تبدیل.
Exactly. دوسری بات جو میں اس کو فیل کرتی ہوں اگین قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد, کہ ابو سفیان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے. اور
ابو سفیان کے بارے میں,
ابو سفیان چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے.
ابو سفیان نہیں, ابو سفیان تو اپنے دوسرے اس میں ہے نا, وہ تو
امیر معاویہ کے والد تھے.
امیر معاویہ کے وہ والد ہیں,
والد نا, امیر معاویہ کے والد تھے, مگر یہ وہ لوگ تھے. اور ہندہ ان کی والدہ تھی.
ہاں
ہندہ ان کی والدہ تھی. ہندہ وہ تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب مکہ معظمہ فتح ہو جاتا ہے اور میرے اللہ کی شان کہ ہم تو بدلہ لینے سے باز نہیں آتے, کہ اللہ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ خوف سے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا ہوتا. اس میں ابو سفیان بھی ہے, اس میں ہندہ بھی ہے, یہ تمام لوگ.
ابو سفیان نے جنگ سے پہلے ہی آ گئے تھے, وہ حضرت عباس کے دوست تھے بہت. حضرت عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور تقریباً 2-3 سال کا فرق ہے.
مگر
اور
ان کو ان کے پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ
وہ لے آئے ہیں. ہیں وہ خود لے آئے ہیں.
ہاں حاوی ہیں,
وہ لے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے خیمے میں مکہ کے باہر. جب خیمہ لگا ہوا تھا تو ان سے کہا, پہلے خود گئے, ابو سفیان کو باہر بٹھا, خود گئے پہلے جا کے وہ جو ہوتی ہے نا لابنگ وہ کی, کہ میں اس طرح سے لایا ہوں, اور وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ خاندان جا پسند ہے, آپ ان کو ان کے ذرا مرتبے کے مطابق کوئی فیسیلیٹیٹ کریں, اکاموڈیٹ کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو بھی شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ ہے.
پناہ ہے.
تو اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا, اور ہر باپ ہر بچے کو کیا, امیر معاویہ کو کیا, ان کے اور بھائی کو کیا, سارے مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہر طرح سے. یہ دیکھیں, یہ خاندان کا آپس میں چشمک اس طرح سے نہیں رہی جو امیر معاویہ کے ساتھ. امیر معاویہ نے خلافت کا اور اس کا امارت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس نے قصاص کے لیے کیا تھا. اور قصاص کی وجہ حضرت علی نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت لیں گے, کیونکہ حضرت علی کا حق بنتا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آئی ہے کہ جب ایک خلیفہ کو تسلیم کر لیا جائے, امر ہم شورا بینہم اولی الامر بن جائے, تو اس کے خلاف اگر کوئی شخص بغاوت کرے گا تو اس کا قتل واجب ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا.
صحیح صحیح.
تو امیر
اگر انہوں نے اگلی وائلیشن یہ کر دی نا, یعنی امیدز میں یہ آتے ہیں, تو دوسری وائلیشن پھر یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ٹھکرا دیا, اور یزید کو چاہے اس نے انہوں نے کسی کے کہے کہلائے میں آ کے کیا.
یہی تو یہی ایک وہ بات ہے جس کا ان کے اوپر الزام آتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں,
یہ جو میں اوور ٹائم
بس جو آخری بات کرتا ہوں, پھر جو اولی الامر ہے نا اس کے آگے ایک اور شرط بھی ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی پوری آیت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اولی الامر کے ساتھ بھی جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹو. اب اللہ اور اللہ
قرآن اور حدیث,
yes. اب اس کی طرف پلٹو. اب اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں نا وہ ہیں معصوم من اللہ, تمام انبیاء اللہ کی طرف سے. واللہ یعصمک من الناس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں نے تمہاری انسانوں کی طرف سے تمہاری حفاظت کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, تو معصوم ہے,
they're out of time.
سارے معصوم ہیں انبیاء, لیکن صحابہ نہیں. صحابہ معصوم نہیں ہے, صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے. ہم انسان جو اللہ آگے کہا کہ ردو اللہ, تو اللہ سبحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میرے صحابہ کے بارے میں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو میری وجہ سے محبت کرے گا, اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا تو میری وجہ سے ہی رکھے گا. مطلب کہ اگر ان کا بغض صحابہ کے ساتھ بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے, تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ صحابہ, دوسرا صحابہ کہا کہ صحابہ تو کلہم عدول, کہ تمام صحابہ جو ہیں نا وہ عدول میں, ان کے بارے میں نیت بری نہیں رکھنی, ان کی خطا کو اجتہادی خطا تسلیم کرو, اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہو, اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہو, یہ امیر معاویہ کے سارے جو ہم نے بات بتائی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے نا, اس واقعے نے جو ہمارے اندر افتراق اور اختلاف پیدا کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا زبان زد عام ہے کہ ہر آدمی نے اس میں اپنے مرچ مسالے لگا کے اس کو ایک انتہائی درجے پر پہنچا دیا.
اگر اس کا لب لباب تو صرف اتنا ہے کہ جس نے قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کیا اس کے لیے بھی سزا اللہ نے ہر کر دی, جس نے حدیث کو بدلا اس کے لیے بھی اللہ نے سزا
اب
دی.
اب یہ آخری جو ہے نا, اور حسین نے بیعت کیوں نہیں کی, یہ اب آخری جملے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ فطرت سلیمہ کی گھٹی لگی ہوئی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
ٹھیک ہے نا, وہ بول رہی تھی اندر سے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے الحسین منی وانا من الحسین,
حسین مجھ سے اور میں حسین سے.
اب یزید کی بیعت کرنا حسین کی کا در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا تھا. وہ اندر جو ایک فطرت سلیمہ تھی وہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی, اور جو یہ نانا نے کہا تھا کہ میں حسین ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین ہوں, تو وہ تو ساری دنیا یہ کہہ دیتی نا بعد میں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے, تو ہم کہاں رہتے. یہ وہ ایک میری نظر میں یہ ہے اصل فلسفہ شہادت کا, کہ وہ ایک بات تھی, انہوں نے کوشش بہت کی اپنے طور پہ کہ ہمارا باہمی بات چیت کے ساتھ معاملہ ہو جائے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صلح کراؤ, لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی, کیونکہ کوفی یہ چاہتے تھے کہ ان کے ڈاکومنٹڈ پروف تھے سارے, بوریاں بھری ہوئی تھی خطوط کی, اور ایک ایک کا نام لے کر حضرت حسین نے ان کے سامنے کہا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے, اے فلاں ان فلاں تم نے خط نہیں لکھا تھا, اے فلاں ان فلاں, وہ سن رہے تھے سامنے. انہوں نے کہا یہ اگر یزید تک پہنچ گیا سارے کے سارے, یہ سارے کے سارے وہاں پہ بوریاں چلی گئیں, تو یزید تو ایک ایک کو اڑا دے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے خیموں کو بھی آگ لگا دو تاکہ ہر چیز یہاں پہ بالکل ڈاکومنٹڈ پروف ہی جل جائے. یہ بدبختی کی ہے ان کوفیوں نے. تو ہمارا مطلب ہے کہ یہ سب سے یہ جو ہمارا واقعہ ہے نا یہ کربلا کا, یہ اچھا ایک بات آپ نے بھی کہی نا تاریخ کے حوالے سے, اس تاریخ کے دو پہلو ہیں, ایک ہے تاریخ اسلام, ایک ہے تاریخ مسلمین. خلافت راشدہ تک ہے تاریخ اسلام,
اچھا, اور اس کے بعد تسلیم,
اس کے بعد ہے تاریخ مسلمین. یہ تاریخ مسلمین کے اوپر ایک اتنا بدنما داغ ہے. ابھی تو مطلب اس کے بعد جتنے واقعات ہیں وہ اس سے بھی اعلیٰ ہیں.
بہت دکھ کی خبر ہے, بہت دکھ ہے. یہ 10 محرم کا دن, میں اس کو یہیں اختتام کرتی ہوں. مجتبہ بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین میں سے ایک عبداللہ بن زبیر, دوسرے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے, تیسرے امام حسین تھے. امام حسین کو کوفہ میں ساتھی بھی ان کے خلاف تھے, یہ کوفہ کو دارالخلافہ یا مرکز رکھنا چاہتے تھے. امام حسین نے مکہ سے روانگی کی, آپ کے ساتھ خاندان کے افراد تھے اور کچھ لوگ قبائل کے تھے. قبائل کے لوگ واپس چلے گئے, 72 لوگ یہ واپس رہ جاتے ہیں. یوں یہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے. یزید نے شامی فوج کو کوفہ کی طرف روانہ کیا. شامی فوج کی امام حسین ان کے ساتھیوں سے کوفہ سے 70 میل شمال مغرب میں کربلا کے مقام پر مت بھیڑ ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. امام حسین ان کے ساتھیوں کے سر کو دمشق میں لے کے جایا جاتا ہے. اٹس ویری سیڈ. یعنی وہ منہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان فدا, انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بوسا لیا ہوگا اس کو. یعنی
یہ تاریخ مسلمین پڑھتا جا اور شرماتا جائے, اور
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں
کو حضرت حسین نے جو کوشش کی ہے کہ وہ جو چھٹی عمارت تھی نا, چھٹی بنی الاسلام وہ ٹیرس سمجھے، عمارت اوپر سمجھے چھٹی منزل، اس کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اور اس میں اپنی جان بھی شہید، لیکن وہ عمارت گری ہے اور تب سے گری ہوئی ہے، اب وہ
آج بنے تک نہیں اٹھ
وہ نہیں اٹھے گی وہ قیامت تک آج. ہاں یس اس کا جب ہمارے عقیدے کے مطابق جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر اس وقت اٹھے گی تو اٹھے
انشاءاللہ
اس وقت تک.
بس اللہ کی شان ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. سامعین کوشش تھی کاوش تھی، تاریخ خوفناک ہے، مگر میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ اس کو ڈویژن میں اور مت ڈالیے گا. امام حسین امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواس ہے، اور یہ بحیثیت مسلمان ہم تمام لوگوں کا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. وہ نام آج تک ہے، حالانکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور پھر یہ دو نواسے بھی اگر ہوئے تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین سمامین. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور شامل رکھیے جو آج ہمارے ساتھ نہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے درخواست کی میرے مظفر کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ جانے والے منزلوں کو آسان کرے، میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری پکڑ نہ کرے، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں. اجازت دیجیے گا. ماجد جمال صاحب کا بہت شکریہ، مشتبہ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آپ تمام کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو.
اس وقت آپ کو لے کے چلتی ہوں جناب کرامت اللہ غوری کی جانب سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ؟
جی بسم اللہ بسم اللہ کریں.
آج یوم عاشور ہے اور یہ وہ دن ہے جو ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے المیہ کی نشاندہی کرتا ہے. آج کل رات کو میں ایک مجلس میں تھا جہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے وطن اول میں، یعنی وہ جسے میں وطن مرحوم کہتا ہوں، وہاں جو صورت حال ہے، جو سیاسی نقشہ وہاں پر مرتب ہو رہا ہے، جو سیاسی ابتری ہے، جو خلفشار ہے، اس کے پس منظر میں اہلیان پاکستان کو آج کربلا اور امام عالی مقام کی بے مثال قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے جتنا مواد میسر ہے، میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا تھا کہ یوم عاشور ایسے سیاسی منظر نامے میں آئے کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہوں کہ اس وقت جو لوگ منصب امارت پر قابض ہیں، جو مسلط ہیں، وہ کس طرح سے یزیدی حربے استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح سے حق کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کربلا کی اساس کیا ہے، امام حسین کی قربانی کی روح کیا ہے؟ وہ روح یہ ہے کہ حق کبھی باطل کے سامنے نہ سر نگو ہوگا نہ باطل سے کبھی سمجھوتا کرے گا، اس لیے کہ باطل سے سمجھوتا کرنے کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کو آپ کسی ایسے کام کو منظور کر لیں جس میں مصلحت شامل ہو. دین میں مصلحت، حق کی آواز جہاں بلند ہوتی ہے وہاں مصلحت سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو کربلا کی روح یہی ہے کہ حق کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرے گا، اور یہی کربلا کی وہ تاریخ ہے جو امام عالی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے کنبے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے رفقائے کار اور اپنے انصار کی جانوں کی قربانی دے کر دنیا کے سامنے قائم کی. میرے چار مصرے ہیں. کربلا تاریخ ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے. رزم گئے عشق، کوئی چٹکلا نہیں. ثابت حسین کر گئے اپنی مثال سے، ایک مرد حق کے سامنے کرب و بلا نہیں. और एक और चार मिसरे हैं जो आज के पस मंजर में ज्यादा समझ में आ सकते हैं कि फरात असर पे काबिज हैं अश्किया फिर से, फरात असर पर काबिज हैं अश्किया फिर से, हुसैन हल्के आदा में है घिरा फिर से, खुदाया उम्मत मरहूम पर कयामत है, खुदाया उम्मत मरहूम पर कयामत है, अताहु खाने अथर से मौजदा फिर से। तो इस पस मंजर में के हक और बातिल के दरमियान जो कशमकश रसूल की आंख बंद होने के 50 बरस बाद शुरू हुई थी, देखिए ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा आलमिया है कि उस वक्त जब करबला का सानहा रूनुमा हुआ, सैकड़ों अस्हाब ऐसे मौजूद थे जिन्होंने जो आरफा अभी जिसकी तरफ निशानदही कर रही थी अपनी आंखों से देखा था कि नवासाए रसूल के लिए रसूल के दिल में क्या मकाम था, क्या मोहब्बत थी अपने नवासे की कि सजदों को तूल दे दिया करते थे जब इमाम हुसैन उनके कंधों पर सवार हो जाया करते थे, मिंबर पर वाज देते हुए अगर इमाम आली मकाम सामने आ जाते थे तो रसूल उनको अपनी गोद में अपनी आगोश में लेकर मिंबर से खिताब किया करते थे। ये बातें याद रखने वाले, ये बातें अपनी आंखों से देखने वाले, ये अपनी अपने कानों से समाप्त करने वाले उस वक्त सैकड़ों असाब मौजूद थे, लेकिन क्या वजह थी कि उन्होंने इमाम आली मकाम का साथ नहीं दिया? वजह सिर्फ एक थी, वजह मसलहत थी। और आज भी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर सियासत मसलहत का शिकार नजर आती है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान के बनाने वाले ने जो फलाही इस्लामी रियासत बनाने का ख्वाब देखा था उसकी ताबीर तो पाकिस्तानी कौम ने कहीं पेश नहीं की, लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान के बज़ाहिर मुखालिफ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जो पेशन गोई की थी कि ये मुल्क फौज की तहवील में चला जाएगा, वो उनकी पेशन गोई को हमारी कौम ने मनोअन सच साबित करके दिखा दिया है। आज पाकिस्तान में जिस तरह से एक अस्करी एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है वो पाकिस्तान की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह से यजीदियत का फरोग और मसलहत के शिकार होने वाले वो असहाब जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया बल्कि यजीद वक्त की कि तमाम तर चीरा दस्तियों पर या तो उसके साथ हो गए या फिर खामोशी अख्तियार की। देखिए हक पर बातिल की जंग में या तो आप हक के साथ हैं या फिर आप बातिल के साथ हैं। वो जो डॉक्टर अली शरीयती ने कहा था कि अगर आप हक के साथ नहीं खड़े तो फिर तारीख को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ की कोठे पर। तो हक का साथ देना एलाए कलेमतुल हक है, हक का साथ देना हमारे दीन की का एक बुनियादी जुज़ है, एक बुनियादी अंसर है, वो सुतून है जिस पर दीन की बुनियाद कायम हुई है। और इसीलिए वो जो गरीब ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, वो करबला पर और रूहे हुसैनी पर हर्फ आखिर है, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद सर दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। तो ला इला की बुनियाद ही हुसैन का वो बेमिसाल किरदार है जिसमें उन्होंने رہتی دنیا تک کے لیے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ سر کٹانا ضروری ہے اگر حق اور باطل کے درمیان رزمیاں ہو اور حق کی سچائی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہو۔